سورة البقرة آيات نمبر 232. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا واعلموا أن الله غفور حليم. اور جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دے چکو اور ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اپنے مجوزہ شوہروں سے نکاح کرنے سے نہ روکو جبکہ وہ جائز طور پر ازدواج پر باہم راضی ہوں. یہ نصیحت اس شخص کے لیے ہے جو تم میں سے خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہے. تمہارے لیے نہایت شائستہ اور پاکیزہ طریقہ یہی ہے اور ان باتوں کو اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال دودھ پلائیں۔ یہ حکم ان لوگوں کے لیے ہے جو پوری مدت دودھ پلوانا چاہتے ہیں، اور بچے والے کے ذمے دودھ پلانے والی ماؤں کا روٹی کپڑا معمول کے مطابق ہوگا۔ کسی پر اس کی گنجائش سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالا جاتا۔ بچے کی وجہ سے نہ ماں کو تکلیف میں ڈالا جائے اور نہ باپ کو، اس بچے کی وجہ سے کوئی ضرر پہنچایا نہ جائے۔ اسی طرح کی ذمہ داری وارث پر بھی ہے۔ پھر اگر طرفین باہمی رضامندی اور مشورے سے بچے کا دودھ چھڑانا چاہتے ہیں تو اس میں ان پر کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ نیز اگر تم اپنی اولاد کو کسی سے دودھ پلوانا چاہو تو تم پر کوئی مذائقہ نہیں، بشرط یہ کہ تم عورتوں کو معمول کے مطابق طے شدہ معاوضہ ادا کرو اور اللہ کا خوف کرو، اور جان لو کہ تمہارے اعمال پر اللہ کی خوب نظر ہے۔ اور تم میں سے جو وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ بیویاں 4 ماہ 10 دن اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں، پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو دستور کے مطابق اپنے بارے میں جو فیصلہ کریں اس کا تم پر کچھ گناہ نہیں، اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ تم ان عورتوں کے ساتھ نکاح کا اظہار اشارے کنائے میں کر دیا کرو، یا اسے تم اپنے دل میں پوشیدہ رکھو۔ اللہ کو تو علم ہے کہ تم ان سے ذکر کرو گے، مگر ان سے خفیہ قول و قرار نہ کرو۔ ہاں اگر کوئی بات کرنا ہے تو دستور کے مطابق کرو، البتہ عقد کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک عدت پوری نہ ہو جائے، اور جان رکھو جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اللہ کو سب معلوم ہے، لہٰذا اس سے ڈرو اور جان رکھو کہ اللہ بڑا بخشنے والا بردبار ہے۔ لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضہ ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ان اللہ بما تعملون بصیر حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا او ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون۔ اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ تم عورتوں کو ہاتھ لگانے اور مہر معین کرنے سے قبل طلاق دے دو، اس صورت میں انہیں کچھ دے کر رخصت کرو۔ مالدار اپنی وسعت کے مطابق اور غریب آدمی اپنی وسعت کے مطابق یہ خرچ دستور کے مطابق دے، یہ نیکی کرنے والوں پر ایک حق ہے۔ اور اگر تم عورتوں کو ہاتھ لگانے سے قبل اور ان کے لیے مہر معین کر چکنے کے بعد طلاق دو، تو اس صورت میں تمہیں اپنے مقرر کردہ مہر کا نصف ادا کرنا ہوگا، مگر یہ کہ وہ اپنا حق چھوڑ دیں یا جس کے ہاتھ میں عقد کی گرا ہے وہ حق چھوڑ دے، اور تمہارا چھوڑ دینا تقویٰ سے زیادہ قریب ہے، اور تم آپس کی احسان کوشی نہ بھولو، یقیناً تمہارے اعمال پر اللہ کی خوب نگاہ ہے۔ نمازوں کی محافظت کرو، خصوصاً درمیانی نماز کی، اور اللہ کے حضور خضوع کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ پھر اگر تم حالت خوف میں ہو تو پیدل ہو یا سوار، جس حال میں ہو نماز پڑھ لو، اور جب تمہیں امن مل جائے تو اللہ کو اسی طرح یاد کرو جس طرح اس نے تمہیں وہ کچھ سکھایا جسے تم پہلے نہیں جانتے تھے، اور تم میں سے جو وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی بیویوں کے بارے میں وصیت کر جائیں کہ ایک سال تک انہیں نان و نفقے سے بہرہ مند رکھا جائے اور گھر سے نہ نکالی جائیں، بس اگر وہ خود گھر سے نکل جائیں تو دستور کے دائرے میں رہ کر وہ اپنے لیے جو فیصلہ کرتی ہیں تمہارے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، اور اللہ بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے۔ اور مطلقہ عورت کو دستور کے مطابق کچھ خرچہ دینا یہ متقی لوگوں کے ذمہ داری ہے۔ اللہ اپنی نشانیاں تمہارے لیے اس طرح کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم عقل سے کام لو۔
أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين.
کیا آپ نے ان لوگوں کے حال پر نظر نہیں کی جو موت کے ڈر سے ہزاروں کی تعداد میں اپنے گھروں سے نکلے تھے؟ اللہ نے ان سے فرمایا مر جاؤ، پھر انہیں زندہ کر دیا، بے شک اللہ لوگوں پر بڑا فضل کرنے والا ہے، مگر اکثر لوگ شکر نہیں کرتے. اور راہ خدا میں جنگ کرو اور جان لو کہ اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے. کوئی ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے تاکہ اللہ اسے کئی گنا زیادہ کر دے؟ اللہ ہی گھٹاتا اور بڑھاتا ہے، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے. کیا آپ نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کی ایک جماعت کو پیش آنے والے حالات پر نظر نہیں کی جس نے اپنے نبی سے کہا آپ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کریں تاکہ ہم راہ خدا میں جنگ کریں؟ نبی نے کہا ایسا نہ ہو کہ تمہیں جنگ کا حکم دیا جائے اور پھر تم جنگ نہ کرو. کہنے لگے ہم راہ خدا میں جنگ کیوں نہ کریں جبکہ ہم اپنے گھروں سے نکالے گئے اور اپنے بچوں سے جدا کیے گئے ہیں. لیکن جب انہیں جنگ کا حکم دیا گیا تو ان میں سے چند اشخاص کے سوا سب پھر گئے، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے. اور ان کے پیغمبر نے ان سے کہا اللہ نے تمہارے لیے تالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے. کہنے لگے اسے ہم پر بادشاہی کرنے کا حق کیسے مل گیا جبکہ ہم خود بادشاہی کے اس سے زیادہ حقدار ہیں، اور وہ کوئی دولت مند آدمی تو نہیں ہے؟ پیغمبر نے فرمایا اللہ تمہارے مقابلے میں اسے منتخب کیا ہے اور اسے علم اور جسمانی طاقت کی فراوانی سے نوازا ہے، اور اللہ اپنی بادشاہی سے جسے چاہے عنایت کرے، اور اللہ بڑی وسعت والا دانا ہے. اور ان سے ان کے پیغمبر نے کہا اس کی بادشاہی کی علامت یہ ہے کہ وہ صندوق تمہارے پاس آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے سکون و اطمینان کا سامان ہے، اور جس میں آل موسیٰ و ہارون کی چھوڑی ہوئی چیزیں ہیں جسے فرشتے اٹھائے ہوئے ہوں گے. اگر تم ایمان والے ہو تو یقیناً اس میں تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں.
فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله قتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد
جب طالوت لشکر لے کر روانہ ہوا تو اس نے کہا اللہ ایک نہر سے تمہاری آزمائش کرنے والا ہے پس جو شخص اس میں سے پانی پی لے وہ میرا نہیں اور جو اسے نہ چکھے وہ میرا ہوگا مگر یہ کہ کوئی صرف ایک چلو اپنے ہاتھ سے بھر لے تو کوئی مضائقہ نہیں بس تھوڑے لوگوں کے سوا سب نے اس نہر میں سے پانی پی لیا بس جب طالوت اور اس کے ایمان والے ساتھی نہر پار ہو گئے تو انہوں نے طالوت سے کہا آج ہم میں جالوت اور اس کے لشکر کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے مگر جو لوگ یہ یقین رکھتے تھے کہ انہیں خدا کے روبرو ہونا ہے وہ کہنے لگے بسا اوقات قلیل جماعت نے خدا کے حکم سے بڑی جماعت پر فتح حاصل کی ہے اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور جب وہ جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے پر نکلے تو کہنے لگے پروردگارہ ہمیں صبر سے لبریز فرما ہمیں ثابت قدم رکھ اور قوم کفار پر ہمیں فتح یاب کر چنانچہ اللہ کے اذن سے انہوں نے کافروں کو شکست دی اور داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا اور اللہ نے انہیں سلطنت و حکمت عطا فرمائی اور جو کچھ چاہا انہیں سکھا دیا اور اللہ لوگوں میں سے بعض کے ذریعے دفاع نہ فرماتا رہتا تو زمین میں فساد برپا ہو جاتا لیکن اہل عالم پر اللہ کا بڑا فضل ہے یہ ہیں اللہ کی آیات جنہیں ہم حق کے ساتھ آپ پر تلاوت کرتے ہیں اور آپ یقیناً مرسلین میں سے ہیں ان رسولوں میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے ان میں سے بعض ایسے ہیں جن سے اللہ ہم کلام ہوا اور اس نے ان میں سے بعض کے درجات بلند کیے اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانی عطا کی اور ہم نے روح القدس سے ان کی تائید کی اور اگر اللہ چاہتا تو ان رسولوں کے آنے اور روشن نشانیاں دیکھ لینے کے بعد یہ لوگ آپس میں نہ لڑتے مگر انہوں نے اختلاف کیا بس ان میں سے بعض تو ایمان لے آئے اور بعض نے کفر اختیار کیا اور اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ باہم نہ لڑتے مگر اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے
یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة
والكافرون هم الظالمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أي إيمان والو، جو مال ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس دن کے جس میں نہ تجارت کام آئے گی اور نہ دوستی اور نہ سفارش چلے گی، اور ظالم وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر اختیار کیا. اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ اور سب کا نگہبان ہے، اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند، زمین اور آسمانوں میں جو کچھ ہے سب اسی کی ملکیت ہے، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور سفارش کر سکے، جو کچھ لوگوں کے روبرو اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے وہ ان سب سے واقف ہے، اور وہ علم خدا میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جس قدر وہ خود چاہیں. اس کی کرسی آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے اور ان دونوں کی نگہداری اس کے لیے کوئی کارگراں نہیں ہے، اور وہ بلند و بالا اور عظیم ذات ہے.
صدق اللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین البشیر النذیر وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. قرآن مجید آیت نمبر 232 سے آپ نے تلاوت کی ہے، ترجمہ بھی آپ نے پڑھا ہے، مطالعہ کیا ہے، سنا ہے. خلاصہ یہ آیت بچوں کی رضاعت اور دودھ پلانے کے حوالے سے ہے. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعۃ. والدات، والدہ جو ہے اپنے بچوں کو 2 سال مکمل دودھ پلائیں گی، البتہ یہ 2 سال دودھ وہ والدہ پلائے گی جو مکمل کرنا چاہتی ہے. تو مستحب یہی ہے 2 سال، لیکن 21 مہینے تک بھی صحیح ہے. اور والدہ البتہ اس دودھ پلانے کے سلسلے میں اپنے شوہر سے پیسے بھی مانگ سکتی ہے، اور شوہر اگر نہ دینا چاہے تو کسی اور عورت کے ذریعے بچے کی دودھ پلانے کے انتظام کر سکتا ہے، لیکن ظاہر ہے ایسا مسئلہ کبھی پیش آ سکتا ہے جہاں جدائی ہو. ماں کی دودھ سب سے اہم ہے بچے کے لیے، چند مہینہ تو کامل ترین غذا بچے کے لیے ماں کی دودھ ہے. چلے گا نا، چلے. اور پھر ظاہر کچھ اور چیزیں بھی اس کے ساتھ ملانا ہے، لیکن سب سے بہترین ماں کی دودھ ہے غذائیت کے لحاظ سے، اور گود میں رکھنے کی وجہ سے محبت کا پیغام بھی بچے کو ملتا ہے، نفسیاتی لحاظ سے بھی بچے کے لیے بہت مفید ہے.
اگر کسی اور عورت کے ذریعے اگر دودھ پلانا چاہے مشکلات کی وجہ سے تو ہماری احادیث میں ارشاد ہوتا ہے کہ شیعہ 12 امامی شیعہ 12 کے ذریعے دودھ پلائے جائے, عورت شیعہ 12 ہو, عاقل ہو, عاقل ہو اور عفیف ہو, پاک دامن ہو اور حسین ہو. احادیث میں یہ چیزیں مؤثر ہوتی ہے. دودھ میں اثرات انسان کے آپ جانتے ہیں, روحانی جسمانی آثار بچے میں بھی ظاہر ہوتا ہے, دودھ کا بھی یہی اثر ہے کم و بیش. اسی لیے احادیث یہی فرماتی ہے اور مولا امیر المومنین فرماتے ہیں اپنی اولاد کی دودھ دینے کے لیے, ظاہر کسی ماں کے علاوہ کسی اور کے ذریعے دودھ دلانا چاہے تو اچھے آدمی کا انتخاب کرو, اچھی عورت کا انتخاب کرو. جس طرح سے شادی کے لیے آپ اچھی عورت کا انتخاب کرتے ہیں, اور کیونکہ دودھ دینا بچے کی اخلاق میں طبیعت میں مؤثر ہے, اس لیے جس طرح سے انتخاب ہمسر میں دین نے ہدایت کی ہے, اسی طرح سے بچے کی دودھ کے لیے جس عورت کو انتخاب کرتے ہیں اس میں بھی یہی نکات ہے. اسی طرح سے پیغمبر کی روایات ہے, جب عورت اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہے ہر دفعہ جب بچے چوستا ہے دودھ کھینچتا ہے ہر دفعہ, اس عورت کے لیے اولاد اسماعیل میں سے ایک فرض ایک غلام کو آزاد کرنے کے برابر ثواب. آج کل اللہ اس کے آج کل کے دور میں ضرورت ہے, کیونکہ تھوڑا سا جدید مغرب کے اثرات کی وجہ سے ممکن ہے کچھ عورتیں دودھ پلانے سے تھوڑا سا دوری اختیار کرے. اتنی ثواب ہے اور اتنی تاکید ہے دین میں اس سلسلے میں. اور فرماتے پیغمبر آگے چل کر فرماتے ہیں کہ جب عورت دودھ دے کر فارغ ہو جاتی ہے فرشتہ اس کے مثلا پہلو پر مارتا ہے فرشتہ اس عورت کے اور کہتا ہے کہ دوبارہ دودھ پلاؤ, خدا نے تمہیں معاف کیا, خدا تمہارا مغفرت کرتا ہے اور کیا ہے. یعنی مسلسل یہ کام کرو, ہر عمل باعث مغفرت ہوتا ہے. اب اس کے بعد جو آیت ہے ظاہر ہے اس میں وہ احکام ہے کہ ایک دوسرے پر ظلم نہ کرے, اگر جدا ہونا چاہے مشورے سے جدا ہونے کے بارے میں یہاں پر شوہر اور بیوی جدا ہونے کے حوالے سے, ظاہر ہے آپ جانتے ہیں دین میں مبغوض ترین منفور ترین حلال طلاق ہے. اسلام نے طلاق کا راستہ بند نہیں کیا ہے, بعض اوقات مجبور ہو جاتا ہے عیسائیوں کی طرح کہ لسہ میں جا کر نکاح کرے اور کورٹ میں جا کر طلاق دے دے, وہاں پر اجازت نہیں ہے مذہبی لحاظ سے طلاق کی. اسلام اس کی اجازت دی ہے. اسلام ایسا دین ہے جو حقیقت پسند ہے, انسان کی مجبورین کو بھی مد نظر رکھا ہے, لیکن فرمایا ہے کیا مبغوض ترین منفور ترین حلال عمل طلاق دینا ہے. کوشش کرنا چاہے جتنا ہو سکے, عیب سے کوئی خالی نہیں ہوتا ہے. تھوڑا سا درگزر کرنا, ایک دوسرے کو سمجھانا, ایک دوسرے کو برداشت کرنا, خلاصہ مختلف راستوں سے آئیں گے, ورنہ ظاہر ہے بے عیب کے لیے انتظار کرنا پڑے گا وہاں جانے کے لیے. ادھر تو کوئی عیب سے خالی نہیں ہوتا ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں جن کی والذین یتوفون منکم یذرون ازواجا, جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے اس کی زوجہ زندہ رہتی ہے تو 4 مہینہ 10 دن عدت دیکھے گی, اور اس کے بعد اس کو حق ہے کسی اور کے ساتھ شادی کرے. اب اس کے فرماتے ولا جناح علیکم فیما عرضتم من خطبۃ النساء, کہ اگر آپ نے ایک عورت ہے شوہر اس کے مر گیا ہے, آپ وہ عدت کے دنوں میں ہے, خواستگاری کرنا تو جائز نہیں ہے. صاف الفاظ میں, واضح الفاظ میں کہنا کہ میں آپ کے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہوں, یہ بھی صحیح نہیں ہے, جائز نہیں ہے. لیکن اشارہ کر سکتا ہے. بعض فقہا مثال دیتے ہیں, مثلا آپ پریشان نہ ہو, بہت سے لوگ تیار ہوں گے آپ کے ساتھ شادی کرنے کے لیے, خلاصہ اشارہ کر سکتا ہے اس طرح کے. فرماتے کیا, ولا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبۃ النساء, کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ اشارتاً عورتوں کو مانگی کریں گے, یعنی اشارہ کہیں گے, لیکن او اکننتم فی انفسکم, لیکن یا دل میں آپ رکھیں گے کہ میں اس عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں, اس کے کوئی گناہ نہیں ہے. علم اللہ انکم ستذکرونہم, خدا کو پتہ ہے, خدا کو علم ہے کہ آپ ان عورتوں کو یاد کریں گے. ایک آدمی شادی کرنا چاہتا ہے, ابھی مثلا یہ عورت بیوہ ہو چکی ہے, ولیکن لا تواعدوہن سرا, لیکن خلوت میں ان کے ساتھ وعدہ نہ کرے, عدت کے دنوں میں بالکل صحیح نہیں ہے. الا ان تقولوا ما قولا معروفا, مگر ان کے اچھی بات کر سکتے ہیں جو اوپر فرمایا اشارہ کے حوالے سے. ولا تعزموا عقدۃ النکاح, نہ وعدہ کرنا ہے نہ نکاح کرنا ہے, حتی یبلغ الکتاب اجلہ, یہاں تک کہ مدت پوری ہو جائے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ, خدا جانتا ہے جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ, اس کے بعد طلاق کی بات فرماتے ہیں. اگر عورت کے ساتھ نزدیک ہونے سے پہلے طلاق دیا, کوئی مہریہ معین نہیں کیا, تو کوئی ہدیہ دے دو عورت کو. اگر مہریہ معین کیا تھا پھر نزدیک ہونے سے پہلے طلاق دینا چاہے تو آدھا مہریہ. یہ سارے فقہا کی فتویٰ اسی کے مطابق ہے اور دینا پڑے گا, مگر معاف کرنا چاہے تو آپ کے اختیار میں ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں حافظوا علی الصلوات, نمازوں کے خیال رکھو, نمازوں کی محافظت کرو. والصلاۃ الوسطی, دوپہر کی نماز کی خصوصاً خیال رکھو. کہتے ہیں کہ روایت میں ہے کہ پیغمبر خدا, اب مدینہ ہے, گرمی ہے, دوپہر کی نماز کے وقت کیا ہے, لوگ نہیں آتے تھے. بعض اوقات دو صف ڈیڑھ صف نماز کی ہو جاتی تھی. پیغمبر نے یہاں تک فرمایا اگر کوئی نہ آئے اس کے گھر کو آگ لگانے کا حق. خلاصہ یہ ہماری روایات میں ہے. تو حافظوا علی الصلوات, محافظت کرو, خیال رکھو نمازوں کی, خصوصاً دوپہر کی نماز, درمیان کی نماز, یعنی دوپہر کی نماز. ظاہر رات کو آپ جو بھی پروگرام کرتے ہیں مزہ آتا ہے, دن کو ایسی کچھ تھکاوٹ سے ہوتی ہے تو لوگ کم حاضر ہوتے ہیں. وقوموا للہ قانتین, اور خدا کے لیے اطاعت کرتے ہوئے تم کھڑے ہو جاؤ. اس کے بعد فرماتے ہیں اگر آپ جنگ کے لیے گئے ہیں, سواری سوار ہے, اتر نہیں سکتے ہیں, تو گھوڑے پر بیٹھ کر بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, اور اگر نہیں موقع ملتا ہے زمین پر اتر کر پڑھنے کے تو پھر اسی طرح سے نماز پڑھو جس طرح سے خدا نے تمہیں سکھایا ہے. اب عورتوں کے, اگر شوہر مر گیا, عورتیں ایک سال تک ان کو گھر سے نہیں نکالنا ہے, خود جانا چاہے تو پھر اجازت ہے, ورنہ ایک سال تک گھر سے ان کو نہیں نکالنا ہے. والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواج متاعا الی الحول غیر اخراج, نکالنا نہیں ہے. فان خرجنا فلا جناح علیک, اگر خود نکلی, چونکہ چار مہینہ دس دن عدت ہے, اگر خود نکلی تو تم وہ صاحب اختیار ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں الم تر الی الذین خرجوا من دیارہم وهم الوف, آپ نہیں دیکھتے ان لوگوں کی طرف جو اپنے علاقے سے نکل گئے, اپنی دیار سے نکل گئے, در حالی کہ ہزاروں کے تعداد میں تھے. حضر الموت, موت کے خوف میں, وبا پھیل گئی تھی, طاعون کا خطرہ تھا, تو چھوڑ کر چلے گئے. فقال لهم الله موتوا, خدا نے ان کو بھاگنے والوں کو ہی موت دیا, موت نازل کیا. ثم احیاهم, پھر ان کو زندہ کیا. پھر ان کو زندگی، یعنی خود خدا نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا، موت سے بھاگ کر تم وہ حاصل نہیں کر سکتے ہو. ان اللہ لذو فضل علی العالمین، خدا صاحب فضل ہے علی الناس لوگوں پر، ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن لوگ شکریہ ادا نہیں کرتے. یہ آیت اگرچہ تاریخی ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے، لیکن رجعت کے لیے بھی ایک دلیل ہے جو عام مسلمان شعوں پر حملہ کرنے کے بہانے ڈھونڈتے رہتے ہیں نا. ایک بہانہ یہ بھی کرتے کہ تم رجعت کے قائل ہو، مردے زندہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو قیامت کے دن ہو سکتا ہے، باقی نہیں ہو سکتا. دیکھیے آیت کیا کہتی ہے، ہزاروں کے تعداد میں لوگ موت کے خوف میں نکل گئے، خدا نے ان کو موت دی، پھر خدا نے دوبارہ ان کو زندہ کیا. حضرت عزیر ہے، 100 سال مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو. بس ایسے واقعات یعنی رجعت جیسے واقعات پیش آئے ہیں، بس اس پر اعتراض کرنے کی گنجائش نہیں ہے، وہ قرآن میں موجود ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو خدا کو قرضہ دیتا ہے، قرضہ حسنا. یہاں پر مراد انفاق ہے، احادیث اس سلسلے میں ہے، جو خدا کے راہ میں انفاق کرتے ہیں در حقیقت خدا کو آپ قرضہ دے رہے ہیں، خدا سے واپس لیں گے ایک دن، خدا کے بینک میں ہیں، وہاں سے واپس ملے گا. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو خدا کو قرضہ حسنا دیتا ہے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، خدا کئی برابر اس کو عطا فرماتا ہے. حدیث میں یہاں پر آیا ہے کہ پیغمبر نے خطبہ میں فرمایا، کوئی بھی اگر صدقہ دے خدا جنت میں اس کا 2 برابر عطا فرمائے گا. ابو الدحداء انصاری نے کہا، یا رسول اللہ میرے پاس 2 باغ ہے، وہ ان میں سے ایک خدا کے راہ میں صدقہ دوں گا، کیا میرے بچے بیوی بچے سب میرے ساتھ جنت میں ہوں گے؟ فرمایا، سب تمہارے ساتھ جنت میں ہوں گے. اس نے ایک باغ جو بہتر باغ تھا خدا کے راہ میں دے دیا. پھر آیا بیوی بچوں کے پاس تو دیکھا کہ بیوی بچے اسی باغ میں ہیں جس باغ کو اس نے صدقہ دیا تھا. دروازے پر کھڑے ہو کر ان کو اشارے کیا، آؤ ہم نے اس باغ کو خدا کے راہ میں دیا ہے. تو پیغمبر خدا نے فرمایا کہ سعادت مند ہے ابو الدحداء کہ بہشت میں ایسے درخت اس کے باغ میں ہے جس کے شاخیں آوزان ہیں. اس کے بعد وحی نازل ہوئی کہ 2000 برابر اس کو خدا معاوضہ عطا فرمائے گا. جتنا خلوص زیادہ اتنا، قرآن میں فرماتے ہیں 700 حبہ، ایک دانے کے مقابل میں 7، واللہ یضاعف لمن یشاء، اور جس کے لیے چاہے خدا 700 سے بھی زیادہ کرتا ہے، کیونکہ خدا کے رحمت کی کوئی حد نہیں ہے. تو یہ کہ تو خدا کے ساتھ آپ معاملہ کرو تو کبھی نقصان نہیں ہوگا. من یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ. اس کے بعد بنی اسرائیل کے حضرت طالوت کا واقعہ بیان کرتے ہیں، الم تر الى الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی اذ قالوا للنبي لهم ابعث لنا ملكا، آیا آپ نہیں دیکھتے ہیں بنی اسرائیل کے لوگوں کی طرف کہ موسیٰ کے بعد تھے آئے تھے، انہوں نے اپنے نبی سے کہا کہ ہمارے لیے کسی کو بادشاہ بناؤ، کوئی حکمران بناؤ، نقاتل فی سبیل اللہ، اس حکمران کے زیر قیادت جہاد کریں گے خدا کے راہ میں. ظاہر ہے ان کے بنی اسرائیل کی شرارت، گناہ وغیرہ کی وجہ سے ان پر ظالم حکمران، کافر اور ظالم حکمران مسلط ہوا تھا. ان کے پاس جو تابوت آثار انبیاء اس کے اندر تھا، تبرک کا ذریعہ تھا، ان کی کامیابی کا ذریعہ تھا، اس کو بھی اس نے چھین لیا تھا. تو یہ بہت پریشان تھے، غلامانہ زندگی گزارتے تھے. ابھی بھی عالم اسلام کی یہی داستان ہے، بظاہر مستقل حکومتیں ہیں، ہمارے حکمران غلامی پر فخر کرتے ہیں، اگر کافروں نے ان کو غلامی کا درجہ دیا تو اسی وہی ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہے نا. واحد ملک جو غلامی سے نکلنا چاہتا ہے اور نکلا ہے کافی حد تک، ایران، اس پر سب مل کر حملہ کر رہے ہیں، تم نے کیوں آقا کی نافرمانی کی ہے, یہ ابھی حالت ہے. تو یہ بنی اسرائیل کی بھی یہ حالت تھی. تو کیا ہوا, اب مجبور ہو گئے, بیدار ہو گئے, آیا اپنے نبی کے پاس. ظلم و تشدد کے بعد بیدار ہو گئے, اپنے نبی کے پاس آئے, کہا کہ ہمارے لیے کسی حکمران کو معین کرو, خدا کے راہ میں جہاد کریں گے, باطل کے ساتھ مقابلہ کریں گے. وقت اخرجنا من دیارنا, تو اس نبی نے یہی فرمایا کہ اگر میں ایسا کروں تو تم جنگ نہیں کرو گے. تو انہوں نے کہا کیوں جنگ نہ کرے, صرف ہمارا مفاد خدا کا نہیں ہے, اپنا مفاد بھی ہے. ہم ملک بدر ہو گئے, ہم پر ظلم ہوا, ہم پر ستم ہوا. اور وقت اخرجنا من دیارنا وابنائنا, اپنے شہر سے بھی نکالے گئے ہیں, اپنے ملک سے بھی نکالے گئے ہیں, اپنی اولاد سے بھی جدا ہے, ان کو جدا کیا تھا اسیر کر کے کسی اور جگہ پر. فلما كتب عليهم القتال تولوا الا قليل, جب ان پر خدا نے قتال واجب کیا تو روگردان ہو گئے, قلیل لوگوں نے ساتھ دیا. وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا, ان کے نبی نے یہ فرمایا کہ خدا نے آپ کو, آپ کے اوپر ملک اور بادشاہ اور حکمران کس کو بنایا ہے؟ طالوت کو بنایا ہے, طالوت کو حکمران بنایا ہے. تو فوراً اعتراض کرنے لگے, خود گئے ہیں نبی خدا کے پاس کہ ہمارے لیے کسی کو حکمران معین کرو, ولی معین کرو. تو جب خدا کی طرف سے معین ہو گیا, کہا کہ نہیں, یہ ہمیں نہیں چاہیے. یعنی مسلمان اگر انکار کریں گے تعجب کی چیز نہیں ہے, خدا کے مقابل میں کھڑے ہو جاتے ہیں, آپ دیکھ رہے ہیں نا. وقال لهم نبيهم ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا, خدا نے طالوت کو تمہارے لیے حکمران قرار دیا ہے. قالوا انا يكون له الملك, کیسا یہ حکمران بن سکتا ہے؟ علينا ونحن احق بالحق, ہم زیادہ حقدار ہیں ان سے, ہم ان سے زیادہ حقدار ہیں, ہمیں سیاست آتی ہے, ان کو سیاست نہیں آتی ہے. علی پر ایک اعتراض یہی کرتے ہیں کہ علی نے دین اور اخلاق کو سیاست پر برتری دی, اور کبھی ایسے حکومت نہیں چل سکتی. ظاہر جانوروں کی حکومت, جنگل کی حکومت, درندوں کی حکومت اس طرح سے نہیں ہوگی, لیکن الہی حکومت اسی طرح سے ہونا چاہیے. تو یہ ہے کہ اب ان کے اشکال, ہم زیادہ حق ہیں, اور ایک دلیل بھی لاتے ہیں, وَلَمْ يُؤْتَ السِّعَةَ مِنَ الْمَالِ, اس کے پاس مال نہیں, دولت نہیں ہے. یعنی فضیلت کے میں مال دولت خدا کی بڑی نعمت ہے, اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے, حاصل کرنے کی کوشش بھی کرنا چاہیے. اگر فرض کی ایک مومن ہے دولت والا, 100 مومن سے زیادہ خدمت کر سکتا ہے دین کے, مذہب کے, انسانیت کی. ایک ملک دولت مند ہو تو اتنا گدا بن کر ہر کس و ناکس کے سامنے کشکول نہیں پھیلاتا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن وہ معیار فضیلت نہیں, معیار انسانیت نہیں ہے. معیار انسانیت کمالات ہے, قرب خدا ہے, خوشنودی خدا ہے, مال دولت سب زندگی کا ذریعہ ہے. وَنَحْنُ, اس کے بعد فرماتے قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ, خدا نے طالوت کو تم پر برتری دی ہے, انتخاب کیا ہے تمہارے درمیان سے طالوت کو. اعلیٰ کا لفظ بتاتا ہے کہ تم پر فوقیت دی ہے, انتخاب کر کے تم پر طالوت کو فوقیت دی ہے. وَزَادُهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ, اور طالوت کی برتری کی وجہ یہ ہے کہ اس کے پاس علم بھی ہے اور جسمانی طاقت بھی ہے. مراد یہ کہ جو ذمہ داری, اس ذمہ داری کو بندہ ہوا حسن انجام دے دے. اب یہ جنگ کرنا ہے, اس بادشاہ کو شکست دینا, اس کے لیے کس کی ضرورت ہے؟ علم و معرفت و شعور ہو, دین کے لحاظ سے بھی, دنیا کے لحاظ سے بھی, کس طرح سے لڑنا ہے, اور جسمانی طاقت کی بھی ضرورت ہے, علم اور قدرتی جسم, یعنی ذمہ داری کو انجام دے سکے. علی فرماتا ہے نا کہ ان محل منها محل القد من الرحى, خلافت اور میری نسبت چکی اور چکی کے جو مرکز ہے اس کی نسبت ہے, یعنی میرے بغیر یہ خلافت چل نہیں سکتی. ظاہر علی کے بغیر جب یہ خلافت چلے گی تو یزید جیسا اقتدار پر آئے گا. بد سے بدتر کی طرف جانا, انسان بد سے بدتر, بد کے بعد بدتر قبول کرنے کے لیے انسان کیا ہوتا ہے؟ تیار ہوتا ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ان کی برتری یہ ہے کہ علم ہے اور طاقت ہے. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء, خدا جس کو چاہے دیتا ہے. ولایت کا حق, حکومت کا حق خدا کو ہے. خدا تمہارا مالک ہے, تمہارا خالق ہے, تمہارے آبا و اجداد کے بھی خالق ہے, ابھی بھی تمہارا رازق و خالق ہے, آئندہ بھی خدا کے پاس جانے والے ہو. بس خدا کے انتخاب کے مقابل میں بات نہیں کرنا. واللہ یؤتی ملکہ من یشاء واللہ واسع علیم. وقال لهم نبیهم ان آیۃ ملکی, اس کے بعد نبی کہتا ہے کہ یہ خدا نے ان کو بادشاہ بنایا ہے. اس کی ایک علامت بھی بتاتا ہوں. علامت کیا ہے؟ یہ تابوت جو جس کو چھین لیا ہے ظالم نے, دشمن نے, جس میں یہ وہی بکس تھا کہ جو حضرت موسیٰ کو اس میں رکھ کر سمندر میں پھینک دیا تھا اس کی ماں نے, اور اس کے بعد وہ ایک مقدس چیز بنی اسرائیل کے درمیان مقدس شے کے طور پر خدا نے بھی قرار دیا اور بنی اسرائیل کے درمیان بھی معروف, اور اس میں حضرت موسیٰ و ہارون کے آثار تھے, لباس تھے, اور توریت جو پہلا تورات تھا اس میں خدا کی طرف سے نازل ہوا تھا, اسی اس میں تابوت میں رکھا تھا. اور یہ تابوت جب تک یہودیوں کے درمیان تھا تب تک یہ کامیاب ہوتے تھے. اس تابوت یہ تابوت علامت تھی, چھین لیا تھا. فرمایا یہ علامت ہے کہ طالوت کو خدا نے حکمران بنایا. گویا یہ لوگ نبی کی بات پر عمل کرنے والے نہیں ہیں, ایک علامت کی بھی ضرورت ہے. اب پیغمبر خدا کے زمانے میں منافق بہت تھے, چلو بظاہر مانیں گے پیغمبر کے بعد ہم مسائل اپنا کام چلا سکتے, لیکن اس زمانے میں لوگ سادہ تھے, اسی لیے اسی نبی سے مانگا نشانیاں, ورنہ نبی پر تو اعتبار کرنا تھا. نبی خدا کا نبی ہے, اس کے باوجود اعتبار نہیں کر رہے ہیں. فرما ان آیت ملک ہی, ان کے بادشاہ ہونے کے, حکمران ہونے کی آیت اور علامت یہ ہے کہ تابوت تمہارے پاس واپس آئے گا. فرشتوں نے اٹھا کر تابوت کو واپس لایا اس بادشاہ سے. مما ترک, دیکھیں یاتیکم التابوت فیہ سکینہ, تابوت کے اندر سکینہ ہے, سکون کا ذریعہ ہے, اطمینان کا ذریعہ ہے تمہارے خدا کی طرف سے. وہ بقیہ اور جو کچھ آثار ہے, مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون, آل موسیٰ و آل ہارون کے آثار اس کے اندر ہے. تحملہ الملائکہ, ملائکہ اس کو اٹھا کر لائیں گے. ان فی ذلک لآیت لکم ان کنتم مؤمنین, یہ طالوت کے بارے میں ہے. فلما فصل طالوت بالجنود, طالوت لشکر لے کر گئے, اب آیت پڑھیں گے ٹائم چیت نہ ہو. طالوت لشکر لے کر گئے اور نبی نے فرمایا کہ آپ کا گزر ایک نہر سے ہوگا, اس نہر سے پانی نہیں پینا, مگر ان کے چلو بھر کر پانی پی سکتے, ٹھنڈے کیا نام ہے گرمی ہے سفر کے ہے صحرا میں تو چلو بھر کر پی سکتے ہیں, لیکن زیادہ پانی نہیں پینا. فلما فصل الطالوت بالجنود قال ان اللہ مبتلیکم بالنہر, آپ سے امتحان لیا جائے گا کس کے ذریعے؟ نہر کے ذریعے. کیا ہے؟ نہر کے ذریعے تم سے امتحان لیا جائے گا. فمن شرب منه فليس مني, جو اس پانی سے پیے گا وہ مجھ سے نہیں ہے. ومن لم يطعمه فإنه مني, اگر نہ پیے تو مجھ سے ہے. الا من اقترف غرفة, مگر ان کے چلو بھر کر پانی اٹھائے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن جب اس نہر تک پہنچ گئے بس ٹوٹ پڑے اس پر. کم لوگ ایسے تھے جنہوں نے نبی کی بات پر عمل کی اور کم پانی پیا. اب جب لشکر طالوت جالوت سے ملاقات ہوئی تو پانی پینے والے ڈرنے لگے, ہم جیت نہیں سکتے, اتنی طاقتور فوج پر امریکہ ہے, اس کیسے جیت سکتے, طاقتور فوج ہے اس پر ہم جیت نہیں سکتے. لیکن جنہوں نے پانی نہیں پیا تھا یا کم پانی پیا تھا انہوں نے کہا کہ خدا ہماری مدد کرے گا. دیکھیں قال الذين يظنون انهم ملاقوا الله, جن کو خدا پر ایمان تھا وہ کہتے ہیں کہ اب پہلے والوں نے کیا کہا آگے سے پڑھیں گے. فَإِنَّهُمْ إِلَّا مَرْتَهِمْ فَشَرَبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا, سب نے پانی پیا, کم لوگوں نے پانی نہیں پیا. فَلَمَّا جَاوَزُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ, جب وہاں سے گزر گئے, قَالُوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ, لشکر اسلام نے کہا کیا, طالوت جالوت اور جالوت کے لشکر کے ساتھ مقابلہ کرنے کی طاقت ہمارے پاس نہیں ہے. قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو اللَّهِ, وہ اہل ایمان جن کا عقیدہ یہ تھا کہ خدا کے ساتھ ملاقات کریں گے, خدا کی ملاقات پر جن کو عقیدہ تھا, معاد پر عقیدہ تھا, خدا کے پاس جانا ہے, انہوں نے کیا کہا, کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ, کتنے چھوٹے چھوٹے گروہ تھے اذن خدا سے بڑے بڑے گروہوں پر غالب آ گئے, اذن خدا سے چھوٹے گروہ بڑے گروہوں پر غالب آ گئے. تو اسی لیے ہم اپنی قلت پر پریشان نہیں ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ واللہ مع الصابرین, صبر کرنے والوں کے مدد کے لیے خدا ہے. لما برز جالوت وجنوده قالوا لا ربنا افرغ علينا الصبر, اب یہ ان اہل ایمان نے دعا کے خدایا ہمیں صبر عطا فرما, ثابت قدمی عطا فرما, اور کف وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم باذن الله وقتل داوود جالوت, لشکر اسلام نے طالوت جالوت کی اس طاقتور لشکر کو شکست دی اور حضرت داوود نے جالوت کو قتل کیا. جالوت بہت بڑا بہادر تھا, اس کے نام سے لشکر اسلام ڈرتے تھے, ایٹم بم تھا ان کے پاس. اب حضرت داوود, ان کے والد کے چار فرزند تھے, سب سے چھوٹا تھا, اس کو جنگ کے لیے لے کے نہیں گئے تھے, چھوٹا ہونے کی وجہ سے باپ نے کہا میری مدد کے لیے اس کو رکھو, باقی تین بھائی بھی جنگ کے لیے گئے تھے. تو ایک دن اچھا کھانا پکا کر بہن بھائیوں کے لیے بھیجا, لے کے جا رہے تھے, ایک پتھر نے کہا, اب روایت ہے یہ, ایک پتھر نے کہا کہ جالوت مجھ طالوت کیا نام ہے حضرت داؤد سے کہا, داؤد مجھ کو اٹھاؤ اور مجھ کو مارو جالوت کے پیشانی پر, وہ نابود ہو جائے گا. پر لشکر اسلام بہت پریشان تھے, اس نے کہا میں جب پہنچے دیکھا کہ سب جالوت کے خطرات اور اس کی طاقت کی تعریف کر رہے ہیں, نفسیاتی شکست میں مبتلا ہے نا ہم, کل پوری دنیا والے کیا ہے, امریکہ کے مقابل میں نفسیاتی شکست میں مبتلا ہے, یہ ایک اہم مشکل مسئلہ ہے. تو داؤد نے فرمایا کہ میں اس کو ختم کروں گا, تو طالوت نے ان کو بلایا اور دیکھا کہ واقعاً قابل جوان ہے, ان کو یہ ذمہ داری دی. دوسرے دن اس پتھر کو روانہ کیا اور جالوت کے پیشانی پر لگا اور وہی بنابود ہو گیا اور لشکر اسلام جیت گیا. خدا جب چاہتا ہے پرندوں کے ذریعے بڑی طاقت کو ختم کر سکتا ہے. کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ. اس کے بعد خدا فرماتا ہے داؤد نے جالوت کو قتل کیا, وآتاہ اللہ الملک والحکمہ, خدا نے داؤد کو حکمران بھی بنایا, حکمت بھی عطا کی, وعلمہ مما یشاء, اور خدا نے جو چاہتا تھا داؤد کو تعلیم دی. اب لشکر اسلام میں اس طرح کے ظاہر علی کے علاوہ کوئی دوسری مثال نہیں ملتی, علم میں, طاقت میں, خدمت میں, برز الایمان کلہ الی الکفر کلی, جنگ خندق میں, لیکن بدقسمتی سے منافقت جو ہے عصر اسلام میں, شہر متحری کی تحقیق ہے کہ تو سابقہ ادیان کی کتابوں میں منافقین کا تذکرہ نہیں ہے, کیونکہ بشر سادہ ہوتے تھے, اتنے چالاک نہیں ہوتے تھے, اس لیے منافقت کرنا ان کو نہیں آتا تھا. پیغمبر خدا کے زمانے میں بشر چالاک ہو گئے تو منافقت کرنے کے سلسلے, پیغمبر کے مقابل میں منافقین نے مسجد ضرار بنایا تاکہ مسلمانوں کو پیغمبر کے پاس جانے سے روک سکے, اس حد تک. تو یہ مسئلہ پیش آیا, تو ظاہر ہے طریقہ دوسرا طریقہ اپنایا ہے. خود پیغمبر فرمائے سب سے زیادہ خطرناک کیا ہے, منافقین ہیں. وقت ہو گیا, بہرحال ایام عزائے جناب سیدہ ہے, خود جناب سیدہ بھی یہی فرماتی ہے, جب گئی مسجد میں خطبہ دیا, عجیب چیز ہے نا, پیغمبر کی چہیتی بیٹی ہے، اتنی احادیث آیات اور سیرت پیغمبر، پیغمبر کسی کے لیے نہیں اٹھتے تھے، یعنی واحد شخصیت جس کے لیے پیغمبر اٹھتے تھے جناب سیدہ کی شخصیت تھی. جب جناب سیدہ آتی تھی پیغمبر اٹھ کر اس کے طرف چلے جاتے تھے. اب مجھے راز معلوم نہیں، لیکن اتنا پتہ چلتا ہے کہ جناب سیدہ کی عظمت بہت ہے پیغمبر کے پاس. اب نہ اٹھنا یہ غلط فہمی نہ ہو، یعنی یہ کوئی عرفی چیز ہے، ہمارے عرف میں عزت کے لیے اٹھتے ہیں، لیکن اس زمانے میں ایسا عرف نہیں تھا عزت کے لیے اٹھنے کا. لیکن جناب سیدہ کے لیے جو اٹھتے تھے محبت میں، ورنہ علی عزت کے مسئلے میں علی مقدم تھے، لیکن اتنی محبت تھی کہ اٹھ کر اس کی طرف آگے بڑھتے تھے. اب اس جناب سیدہ کے ساتھ کس طرح سے پیش آئے، مسلمانوں کے ایمان کا اندازہ اسی سے ہوتا ہے. وہ دروازہ جس پر اسرائیل جب آیا واپس گیا، اسرائیل واپس گیا، دو دفعے اسرائیل آیا، پیغمبر نے فرمایا بیٹی یہ آپ کی عزت ہے، آپ کی حرمت ہے، آپ کا احترام ہے کہ یہ خدا کا فرشتہ واپس جا رہا ہے، یہ کسی سے اجازت لینے والا نہیں. لیکن اسی دروازے کو آگ لگا دی گئی. اب یہ آگ تھا جو کربلا میں خیموں کو آگ لگا کر سلسلہ آگے بڑھا. جناب سیدہ جب دنیا سے چلی گئی، آپ دیکھیے مسلمان ہیں، ابھی پیغمبر خدا دنیا سے گئے ہیں، پیغمبر کی بیٹی ہے جناب سیدہ ہے، اتنی آیات آپ کی شان میں ہے. فرماتے ہیں یا علی اذا نامت الاصوات وهدأت العيون، جب آواز بند ہو جائیں گے، جب آنکھیں سو جائیں گی، مجھے دفن کرنا، غسلنی ودفنی لیلا، رات کے وقت مجھے غسل دینا، دفن کرنا، غریبوں کی طرح، بے کسوں کی طرح. دیکھیں نا، کسی کے غم میں جب لوگ زیادہ شریک ہوتے ہیں تو ہلکا ہو جاتا ہے غم، احساس ہوتا ہے کہ سب میرے ساتھ غم میں شریک، لیکن کوئی نہ آئے تو غم کا برداشت کرنا سخت ہو جاتا ہے. اب خصوصاً ایسی ہستی جو پیغمبر کی اکلوتی بیٹی تھی، لاڈلی بیٹی تھی، وصیت کرتی میرے جنازے پر ان کو آنے نہ دینا جنہوں نے مجھ پر ظلم کیا. زہرا غربت کو برداشت کرتی ہے، تنہائی کو برداشت کرتی ہے، تاکہ پوری تاریخ میں علی کی مظلومیت کی یہ علم بلند رہے. آپ نے خطبہ بھی دیا علی کے حق میں، آپ نے گریے بھی کیا علی کے حق میں، اب دنیا سے جا رہی ہے، اپنے تدفین کو بھی علی کے حق میں غربت کے عالم میں دفن ہونا چاہتی ہے. یقیناً حسنین کے دل پر کیا گزرا ہوگا، چھوٹے تھے صحیح، لیکن امام تھے، یہ خاندان باعظمت ہے، خاندان معرفت ہے، دوسرے بچوں کی طرح نہیں ہے، سمجھتے تھے غربت کیا ہے، تنہائی کیا ہے، بے کسی کیا ہے، بے وفائی کیا ہے. انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا کہ ماں کو گھر سے باہر بھی نہیں لے جا سکتا، مسلمانوں کو واپس کیا گیا ہے اور عالم تنہائی میں جناب سیدہ دفن ہو رہی ہے. لیکن یہ صرف سیدہ کی قسمت نہیں تھی، بلکہ خود امیر المومنین علی بھی، جبکہ آپ کی حکومت تھی، رات کی تاریکی میں، وصیت کی رات کی تاریکی میں مجھے لے جانا اور دفن کرنا، امام حسن مجتبی آپ کے فرزند ارجمند، اگرچہ دن کے روشنی میں دفن کا انتظام ہوا، لیکن 70 تیروں کی بارش کی وجہ سے نکلا ہوا جنازہ دوبارہ دولت سرا میں واپس آیا، اور سلام حسین پر کہ دفن بھی نہیں ہوئے، دفن بھی نہیں ہوئے. 3 دن تک کربلا کی تپتی ریت ریت پر آپ کی لاش پڑی رہی. سجاد نے جب
مدینے میں کسی غریب کو چیختے ہوئے سنا، میں بے کس ہوں، غریب ہوں، میری مدد کرو۔ فرمایا غریب، اگر تمہاری موت آئے تمہیں دفن کریں گے یا نہیں؟ عرض کیا، یقیناً دفن کریں گے۔ کربلا کی طرف رخ کیا، بابا میرا سلام ہو، یہ آپ غریب تھے، آپ سے بڑھ کر کوئی اور غریب نہیں کہ کوئی دفن کرنے والا نہ تھا۔
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم إنا نسألك ونقسم عليك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله۔ خدایا ہماری عبادت کو قبول فرما، خدایا بحق محمد وآل محمد ہمیں ہمیشہ راہ محمد و آل محمد پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہماری تمام جائز حاجات کو پورا فرما، ہمارے مشکلات کو آسان فرما، ہمارے شہیدوں کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، غم محمد و آل محمد کے علاوہ کسی اور غم میں گرفتار نہ فرما، ہمارے مجاہدین کے مدد فرما، ہمارے اسیروں کو جلد از جلد رہائی عطا فرما۔ خدایا اہل باطل، تکفیری، ناصبی، کفار، مشرکین کو اپنے ناپاک عزائم میں ناکام فرما۔ خدایا ہماری مساجد، امام بارگاہیں، دینی مراکز، علماء کرام، مراجع اعظم، رہبر معظم انقلاب، دین کی خدمت کرنے والے، مؤمنین کی خدمت کرنے والے، انسانیت کی خدمت کرنے والوں کی توفیقات میں اضافہ فرما۔ آخر میں تمام شہداء اسلام اور ان مجالس کے، ان دروس کے انتظام کرنے والوں کے مرحومین اور حاضرین کے مرحومین کے لیے سورہ فاتحہ۔